تحریر فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں ایک دعا تحریر فرمائی ہے، اور اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ وفک ریحانی، اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں، ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 10,000 روپے چاہیے اور میں اگلے مہینے واپس کر دوں گا، اور یہ موٹر سائیکل آپ رکھ لیں، تو اس نے موٹر سائیکل کو رہن رکھوایا، ثبوت دیا، گارنٹی دی کہ آپ کے 10,000 قابل واپسی ہیں، اور میں اگر نہ ادا کر سکوں تو یہ موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، آپ اسے بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لیجئے گا. اسے کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کو رہن رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رہن کا چھٹکارا، فرحان مقبوضہ، اور رہن کی چیز پر جب تم قابض ہو جاؤ، موٹر سائیکل وہ رہن رکھ رہا ہے جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، تو رہن کو چھڑانا، رہن کسی چیز کا رکھ دینا. زمینیں رہن رکھ لی جاتی تھیں، اور اب بھی گاؤں دیہات میں اس پہ قرضے ملتے ہیں. بینک رہن رکھ لیتا ہے. تو رہن چھڑانا جو ہے اسے کہتے ہیں کہ فک رہانی، اے اللہ میرے رہن کو چھڑا دے. تو عربی زبان میں فک الرہن، فک کا آزاد کر دینا، توڑ دینا، ختم کر دینا، الرہن اللہ میرے رہن کو آزاد کر دے، یعنی جو قرضہ میرے ذمے ہے اے پروردگار اس قرضے کو ادا کر دے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں اس کے یہ معنی لکھے. وفک ریحانی کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ میری گردن کو، یعنی میرے وجود کو جہنم سے آزاد کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو دعائیں مانگتے تھے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ وفک ریحانی، اور اللہ میری گردن کو آزاد کر دے، یعنی میرے رہن کو چھڑا دے، یعنی مجھے معاف فرما دے. یہ ہے اس دعا کا مطلب. بچپن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا تھا کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، اور بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ، اس کا حوالہ مل جائے تو مہربانی ہوگی. ہاں بھیا، مل جائے تو تمہاری بھی مہربانی ہوگی، ہمیں بھی بتا دینا. یہ تو اب آپ کے نصاب کی کتابوں میں بھی چھپ گیا ہے، سب جھوٹ ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کہاں ایسے نکلتے تھے کہ اس طرح کوڑا کرکٹ پھینکا جائے، اور یہ کس نے کہا؟ اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے کہیں بھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ آپ کے ساتھ چلتا تھا. کبھی احیاناً، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی کبھی تشریف لے جاتے تھے. مگر یہ واقعہ سراسر جھوٹ ہے، اور پھیلاؤ اس جھوٹ کو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حسن اخلاق کی تربیت ملے. اور بہت پھیلانا چاہیے. اب تو بہت نیکی کا کام کیا ہے کہ ٹیکسٹ کی بکس میں چھاپ دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاقیات بیان کرنے کے لیے نہ کوئی قرآن کی آیت رہ گئی تھی، نہ حدیثیں رہ گئی تھیں. یہ جھوٹ گھڑنا اور پھر سے نقل کرنا ضروری تھا. یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، اگر یہ دین انہی جھوٹوں پر مشتمل ہے تو عیسائیت میں، ہندو مت میں، ہم میں فرق کیا رہا؟ ہندوؤں کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، کہ دیوتا بیٹھے ہوئے تھے اور جلال آیا اور سورج کو ہی نگل گئے. یہ جھوٹ نہیں ہے کہ خواجہ شمس تبریز ملتان میں تھے اور سیخ بھوننے کو آگ نہیں مل رہی تھی تو سورج کو اشارہ فرمایا, سورج نیچے آ گیا اور سلاخ چڑھا دی اور تکے بنا لیے. بہت جھوٹ ہیں. اگر یہ دین انہی جھوٹوں پہ ہی مشتمل ہے نا, اللہ بچائے ایسے دین سے, خدا محفوظ رکھے. اگر اسلام انہی مفروضات اور وائزوں کے جھوٹ پہ مشتمل ہے, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے دین سے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شاوروہن وخالفوہن, جب بھی کوئی کام پڑ جائے تو عورتوں سے مشورہ کرو اور جو کچھ وہ مشورہ دیں اس کے الٹے چلو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی عورتیں اتنی احمق ہوتی ہیں کہ جو وہ مشورہ دیں گی حماقت پہ مشتمل ہوگا, وہ احمق عورت جو کچھ کہے اس کے برعکس کر لے. یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے, صحیح احادیث میں آیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کچھ اور کرتے تھے, اپنے ذاتی گھر میں کچھ اور کرتے تھے. کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ تحفۃ الاحوزی, اگرچہ وہ ہیں اہل حدیث حضرات میں سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا انہیں. انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے, اس میں دیکھ لینا. انہوں نے اس حدیث کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سب کا سب جھوٹ ہے جو لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. عورتوں کو ایسی حدیثیں سناؤ, جب غصے میں آ جاؤ اور بیوی کو پٹائی کا ارادہ ہو تو اس سے تمہید باندھو کہ حدیث میں آیا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ دستخط فرمائے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اس قدر مایوسی کی کیفیت طاری تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے, میں نے کتنی ہی مرتبہ غلاموں کو آزاد کیا ہے اور روزے رکھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگی ہے کہ جس دن یہ صلح ہوئی تھی میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی, اللہ مجھے معاف فرما دے. اتنا سخت ان پہ غلبہ تھا مایوسی کا کہ ان کا, اللہ کے رسول ہمارا دین حق پہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا حق ہے, ہم کا سچ نہیں ہے. فرمایا سچ ہے. آپ عرض کیا, اللہ کے رسول پر یہ معاہدہ آپ نے کیوں اتنی ذلت کے ساتھ کر لیا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں, میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. چپ ہو گئے اور اٹھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کے کہا, ابوبکر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارا دین سچ نہیں ہے؟ ان کا ہے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ سارے, ان کا سب سچ ہے. ان کا پھر اس ذلت پہ معاہدہ کیوں کریں کفار مکہ کے ساتھ, لڑتے کیوں نہیں؟ ان کا تمہیں پتا ہے عمر, میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ ارشاد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کیا اور فرمایا, اٹھو اپنی قربانیوں کو ذبح کرو اور اپنے سر کے بال منڈاؤ. کوئی اٹھا ہی نہیں. وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جان چھڑکتے تھے اس حکم پر اٹھے نہیں, اور آپ حیران رہ گئے کہ یہ میری جماعت اور ان کا یہ رویہ. خیمے میں تشریف لے گئے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ فتح الباری میں لکھا ہے, غالباً ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتی, ان سے جا کے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے, میں انہیں کہہ رہا ہوں اٹھو اور سر کے بال صاف کراؤ اور قربانیاں دو, اور یہ اٹھ ہی نہیں رہے. تو مشورہ انہوں نے کیا دیا, بہت زبردست. ان کا اللہ کے رسول چھوڑ دیں سب کو, آپ خود جائیں اور جا کر اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھیں اور اپنے بال اتروائیں, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس مشورے کے مطابق اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھا. صحابہ رضی اللہ عنہ قربانیوں کی طرف اس طرح بھاگے کہ راوی کہتا ہے میں نے سوچا شاید یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے, اس تیزی سے وہ جانوروں کی طرف بھاگے چھٹیاں لے کے. یہ عورتوں ہی سے تو مشورہ کیا ہے، بیوی سے ہی تو مشورہ کیا ہے، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جس سے بھی جو کچھ بکا، ولیعوذ باللہ. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غالباً پوچھا، غالباً، یہ فتح الباری میں سارا قصہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا حضرت سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ گھر کی جو نوکرانی ہے نا اس سے پوچھیں کہ آپ کی اہلیہ کا کردار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ نے بلایا اور فرمایا میری بیوی کیسی ہیں، مطلب یہ کہ میں جب گھر پہ نہیں ہوتا یا ویسے ان کا رجحان کسی غیر مرد کی طرف ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے آپ کی بیوی خالص سونا ہے، سرخ سونا ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے. عورتوں سے ہی مشورہ کیا تھا. پھر اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو گروپ بن گئے تھے، ایک کی سربراہ زینب تھی، ایک کی عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے فرمایا زینب میں آپ سے پوچھتا ہوں. زینب اس موقع پہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخاری میں آیا ہے، آپ نے فرمایا ہی اللتی تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، ان کی ازواج میں کوئی قد و کاٹ کی کوئی عورت میرے مقابل کی تھی تو زینب تھی. اللہ کی قسم اس نے سوائے سچ کے کچھ نہیں بولا. اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کی بیوی میں کوئی عیب نہیں دیکھا. یہ عورتوں سے مشورہ نہیں ہے اور کیا ہے، ایسی فضول چیزیں. یہ کسی عورت کے کان میں پڑ گئی تو اس سے دین میں نفرت پیدا نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی تو تھیں، آخری وقت تک کمرے میں تھیں، بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ کدھر ہیں، علی آئے ہیں یا نہیں آئے. بیویوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی جگہ عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیں، میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا تو رو دیں گے، نماز پڑھانا دشوار ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسے کرنے لگی ہو جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا. مروہ بکر فلیصلی، ابوبکر کو جاؤ اور میرا حکم سناؤ، اسے کہو نماز پڑھائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دی عورتوں کے مشورے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا، اس کا منع فرمایا کہ میں نے جب کہا ابوبکر پڑھائیں گے تو کیوں عمر کھڑے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے مشورہ کرنا، ان کی ماننا، ان کی نہ ماننا، ان کے ساتھ کسی مسئلے کو ڈسکس کرنا، یہ ساری صحیح احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، ہر جگہ آیا ہے. عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ کر لو، اچھا تمہارا مشورہ کیا ہے، تم کیا کہتی ہو، مجھے اسے کیا کہنا چاہیے. اس لیے ہم پھر کہتے ہیں اگر یہ دین خدا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان جھوٹوں پہ ہی قائم ہے نا، اور یہ جھوٹ ہی تم نے پھیلانا ہے، تو اللہ اس دین سے معاف رکھے ہمیں، ہم ایسے کسی دین کو نہیں مانتے. بھائی کام کرو اپنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں فرمایا، حتیٰ کہ بعض محدثین نے اسے ضعیف حدیث گنوایا ہے، لیکن اس کے باوجود اکابر محدثین نے اس کی مخالفت کی ہے. ایک لیکچر میں کہا ہے کہ کچھ تنظیمیں خلافت کے نام پر بچوں کے برین واش کرتی ہیں، انہیں تشدد کی تربیت دیتی ہیں، کیا ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خلافت کے احیاء کے لیے عوامی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں یا شروع کر سکتے ہیں؟ یہ بھیا کوئی شرعی مسئلہ تو ایسا ہے نہیں، آپ کی مرضی. آپ خلافت کو لانا چاہتے ہیں، آپ اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی. اگر آپ نے ہم سے مشورے کے طور پوچھا ہے تو مشورے کے طور پر یہ ہے کہ سیدھی طرح منہ لگ کے پڑھو اور دنیا میں بہتر سے بہتر عہدہ حاصل کرو. فوج میں جاؤ، سی ایس ایس میں جاؤ، ٹیچنگ میں جاؤ، جو کام ڈھنگ سے کرنے کے نا وہ کرو تاکہ اگلی نسل تیار. خلافت تو بہت دور کی بات ہے، شرفا کی حکومت اس ملک میں آ جائے نا تو 100 لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر شکر پہ 1000 سجدے بجا لانے چاہیے. کہ پروردگار کچھ نیک بھلے لوگوں کی حکومت آ گئی. اور اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کا انجام جو ہوتا ہے اس کی قربانی کون دے گا؟ اتنی بڑی قربانی کے لوگ اہل ہیں، یہ لوگ خود خلافت کے نظام کو اکھیڑ پھینکیں گے. جاہل قوم ہے، تربیت اس کی نہیں ہے، جذبات سے یہ کام لیتے ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے. اس قوم کے متعلق یہ سوچنا کہ یہ شرفا کی حکومت چلنے دیں، یہی بڑا مشکل ہے یار. خلافت تو بہت دور کی بات ہے، تربیت کرنی چاہیے اور معاشرے میں ایسی اولاد کو لانا چاہیے جو اولاد کم سے کم بنیادی طور پہ انسان ہے، اسے اپنے غصے پہ قابو ہے، اسے اپنی عقل پہ قابو ہے اور اسے جنس پہ قابو ہے. جس دن بھی ایسے دو چار ہزار پیدا ہو گئے نا جنہیں عقل، جنس اور غصے تین چیزوں پہ قابو ہے، پھر وہ قائدین بن سکتے ہیں انقلاب کے. نہ نو من تیلو نہ رادا ناچے. بنو امیہ کے دور میں جمعے کے خطبہ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ تنقید کس نے شروع کروائی تھی اور اس سلسلہ کب تک چلا اور کس نے یہ تنقید رکوائی؟ تفصیلی جواب دیں بھیا، تفصیل تو کہاں کریں گے. یہ سب کا لفظ جو ہے نا، یہ عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ گالی کے لیے استعمال. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ سبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا. سبا کا مطلب ڈانٹنا بھی ہے، سبا کا مطلب برا بھلا بھی کہنا ہے، سبا کا مطلب گالی بھی دینا ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اس لیے ترجمے میں احتیاط کرنی چاہیے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ جو پانی ہے نا، قافلہ چل رہا تھا، ارشاد فرمایا دیکھو تم اس تک پہنچو گے اور میرے سے پہلے خبردار جو کسی نے اس پانی کو چھوا یا ہاتھ لگایا. جب آپ پہنچے اس پانی کے ذخیرے پہ تو ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے کسی نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا. لوگوں نے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ وہ آئے تھے آپ سے پہلے. تو حدیث میں ہے فسب النبی صلی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب کیا، یعنی برا بھلا کہا. نبی کے شان کے خلاف ہے کہ ولیعذ باللہ وہ کسی کو گالی دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں آتا ہے، خود دعا فرمائی کہ اللہ میں نے کسی کو بھی کبھی سب کر دیا ہے، برا بھلا کہہ دیا ہے، تو پروردگار میری بد دعا کو اس کے حق میں قبول نہ فرما بلکہ اتنا ہی اسے رحمتوں سے نواز، میری بد دعا کو بھی دعا بنا دے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا اس کے آخر پہ وہ امویوں کی بنی یہ جو بنو امیہ تھے، ان کے وائز بنو امیہ کی حمایت کرتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے تھے. یہ عوام کا ذہن بنانے کے لیے. پھر یزید کا دور آ گیا. اب جتنے بھی حج کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بلا کے خطیب، ختم تھی خطابت، عربی کی خطابت اور عربی کا چاہو جلال زبان کا دیکھنا ہو تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی زبردست فکرے اور تعبیرات کرتی ہیں، کمال ہے. میری آنکھوں نے نیند کا سرما نہیں لگایا جب تک کہ مجھ پہ تہمت رہی، کمال کی تعبیرات. یہ ان کے بھانجے تھے، یہ بھی کمال کے خطیب تھے. ایک لفظ آ جائے ان کے خطبے میں دوبارہ وہ لفظ نہیں بولتے تھے، اتنے زبردست. تو یہ عرفات میں، منا کے خطبات میں، حرم شریف کے خطبات میں بنو امیہ کے خلاف ذہن بناتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کو اتنا ہی سنوارنا شروع کیا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں لوگ بیت المقدس کی طرف آئیں، لیکن کون آتا تھا؟ تو یہ سلسلہ سیاسی طور پر جاری تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور پھر گزرا، پھر بنو امیہ کا دوسرا دور آیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بھی درخواست کی گئی تھی، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ہم تاریخ پہ نہیں جا رہے، ہم تو حدیث کے ضمن میں بات کر رہے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو کھلوایا اور دونوں بزرگ اندر تشریف لے گئے اور سیاست پہ بات چیت ہوئی. تو سعد رضی اللہ عنہ کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں فرمائی ہیں، کاش میں سعد ہوں ایک چیز مجھے مل جاتی، اپنی بیٹی کو کے لیے انہیں منتخب فرمایا، خیبر میں فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں کل صبح اسے جھنڈا دیا جائے گا، اور تیسرا ان کا وصف بھی بیان کیا. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں ان کا، میں معاویہ کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ کو کے خلاف کچھ نہیں بولوں. اور اسی لیے شعبی، حسن بصری یہ خطیب جب جمعے کی باتیں کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے تھے کہ سنیں نا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند تھی، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو انہوں نے بنو امیہ کو اس سلسلے سے منع کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت احترام، بہت زیادہ احترام کرتے تھے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا، بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اجلاس کوئی ہوگا، تو پرچی آئی کہ فاطمہ ملنے کے لیے آئی ہے. تو فرمایا کون فاطمہ؟ تو اس نے کہا فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. ایک دم سے گھبرا کے اٹھ کے تیز تیز چلے گویا دوڑے، جا کے دروازے پر ملے اور بالکل عاجزی سے کہنے لگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کام بتایا، فرمایا کبھی بھی نہ آئیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، کبھی آپ نہ آئیں، میں اپنا غلام بھیج دیا کروں گا، کوئی کام ہو لکھ کے بھیج دیں، پیغام بھیج دیں، مگر آپ تشریف نہ لائیں. اتنا احترام تھا ان کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منع کیا تھا. اب اس جواب پر تنقید کرتے رہو جو مرضی کرو، حدیث کی کتابیں کھولو، فتح الباری اور وغیرہ وغیرہ، سب میں یہ آخر پہ پہنچ کے یہ نتیجہ نکلے گا. انسان کی زندگی پہ خاص قسم کے پتھر اور کرسٹل اثر انداز ہوتے ہیں. آدمی کا یہ سمجھنا کہ مجھ پہ یہ پتھر اثر ڈال سکتا ہے، اس کے مطابق کوئی مہنگا اور قیمتی پتھر پہنا جائے، اور کیا قیمتی پتھر، سیدھی سادی سی بات ہے. آپ مفتی حضرات کے پاس تشریف لے جائیں تو آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ حرام، پتھروں سے کوئی تقدیر نہیں بدلتی. بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں. اضافہ یہ کرتے ہیں کہ انسانی جسم پر سونے کے اثرات پڑتے ہیں. یہ میڈیکل میں آپ پڑھ لیں کہ جو خواتین اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے دھوپ میں نہیں بیٹھتی، خاص قسم کی ریز ہوتی ہیں جو بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو بچے تاریکی کی وجہ سے وہ ریز سے محروم رہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ معذور پیدا ہوتے ہیں. اس کے حل کے لیے بہت سے اطباء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین ایسے گھر میں رہیں جہاں سورج کی شعائیں نہیں پڑتی تو انہیں چاہیے کہ سونا پہنے، کہ سونے سے جو ریز نکلتی ہیں وہ اور سورج سے جو حرارت ملتی ہے یہ دونوں برابر. اس کی متعدد مثالیں ملیں گی. کیوں منع کرتے ہیں کالے کپڑے کو؟ بلیک میں جو ریڈیئیشن ہے یہ فزکس کا اصول ہے، اسی طرح ان پتھروں میں بھی ریز ہوتی ہیں. تو کوئی اس علم کو جانتا ہو، یہ پہلی شرط ہے، جھوٹ نہ بولے، ایسی تکے نہ لگائے اور وہ کہے آپ کو یہ بیماری ہے، آپ یہ چیز پہن لیں، یہ پتھر اپنے پاس رکھیں، اس سے جو ریز جو شعائیں برآمد ہوتی ہیں، جس طرح سورج کی شعائیں ہیں، اس کی شعائیں آپ کی اس بیماری کا یہ حل ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے اس پہ اعتراض کرو. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتھر پہننے سے تقدیر بدل جائے گی، ولیعوذ باللہ، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. کسی محفل یا کسی شخص کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لگتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں یا اپنی تعریف کے لیے بات کر رہی ہوں اور یہ کہ میں منافق ہوں، اس خیال پہ دھیان دے کے دین کی بات نہ کی جائے یا اس کو شیطانی وہن سمجھا جائے؟ ایک صاحب نے ہمارے حضرت رحمت اللہ سے یہ بات کی تھی. حضرت رحمت اللہ نے فرمایا، دین کا کام کرتے رہو اور اس وسوسے کو دماغ میں جگہ نہ دو، اور جس اخلاص کی تم تمنا کر رہے ہو نا، اس اخلاص کے آتے آتے گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور بندہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. یہ کہیں آخری عمر بڑھاپے میں بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. بس یہی جواب ہے، کام کیجئے اپنا، آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گی آپ انشاءاللہ اخلاص تک. شرائع حدیث، جب اصول حدیث پہ بحث کرتے ہیں تو وہاں ایک رابی کے متعلق لکھا ہے، انہوں نے کہا ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم کسی اور نیت سے حاصل کیا تھا، اور آہستہ آہستہ احادیث ہمیں کھینچ کر اللہ کے قرب کے لیے لے گئیں اور اخلاص میں لے گئیں. تو کرتے رہنا چاہیے کام. اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب مطالعے کے لیے، حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ نے کتاب لکھی تھی فلسفہ اخلاق، اس کو پڑھیے. شیخ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ لکھی ہے سلوک و احسان، یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ لکھی ہے کے متعلق بھی ہے ان کی کتاب. یہ دو کتابیں، ایک سلوک و احسان اور ایک یہ پڑھیے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اور سب سے اچھی کتاب اگر اردو زبان کی آپ بات کریں تو وہ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال میں تھے. بھوپال میں نقشبندیوں کی خانقاہ اب بھی سلامت ہے، اللہ اسے سلامت رکھے تا قیامت رکھے. حضرت مجدد رحمت اللہ کے چھوٹے بیٹے تھے یحییٰ، تو یہ معصومی مجددین وہ الگ خاندان ہے، اور یحییٰ مجددین وہ الگ خاندان ہے بھوپال والوں کے یہاں. اس میں حضرت ماں یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ تھے. کیا کہنے رحمہ اللہ. ان پہ حضرت رحمت اللہ علیہ معلمیہ صاحب رحمۃ اللہ کتاب بھی کی تھی، اس کا نام ہے صحبت با اہل دل، اسے پڑھیے. اور ایک آدھ مرتبہ نہیں، دو چار مرتبہ پڑھیے تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ تصوف کیا ہے. اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو دین کے بارے میں کن امور کو جاننا چاہیے؟ بس بھائی، دین کے بارے میں جہاں تک آپ نے پہنچا ہے ان امور کو جاننا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، جو چیزیں فرض ہیں اس کا علم ہونا چاہیے. نماز فرض ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی. زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کے مسائل میں پڑھنے کی؟ حج فرض نہیں ہے، پتہ نہیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، کتنے پیسے ہوں گے بھی نہیں، تو حج کی کتابیں کیوں پڑھنی ہیں؟ بس اتنا علم حاصل کریں جو ضروریات دین میں سے. عقیدہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، عقیدے کو پڑھ لیں کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کیا. پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کس کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، تقدیر اللہ کی ایمان لانا ہے، اور تقدیر کی چھ قسمیں ہیں اور سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ سیدھا سادہ کہ اللہ آپ کی ہر تقدیر پر ایمان لائے، یہ ہر مسلمان کے لیے عقیدے کا علم ضروری ہے، اور جو چیز فرض نہیں ہے کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ وہ مفتی ہے، مفتی کو چاہیے کہ اسے زکوٰۃ کا علم ہو، مفتی کو چاہیے کہ حج کے مسائل کا علم، مفتی کا علم بہت وسیع ہوتا ہے، اور اگر اسے ان مسائل کے دلائل نہیں پتا تو مفتی نہیں ہوتا، وہ ناقل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شامی میں یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اور اگر اس کو دلائل معلوم ہو کتاب و سنت کے کہ یہ فتویٰ جو امام نے دیا ہے اس کے پیچھے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کیا چیز ہے، تو وہ جو فتویٰ ہے وہ مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، تو اس لیے دین جتنی ضرورت ہے اتنے مسائل اس کی ضرورت ہے، عام مولوی صاحب ہوتے ہیں مفتی نہیں ہوتے، ان سے مسائل کا پوچھنا جائز بھی نہیں ہے، سمجھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ محض اپنی عقل سے بتا دے اور شریعت اس کے خلاف کہے تو پھر کیا ہوگا، قربانی کے بھی کچھ مسائل ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ سے.